الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر نحمده على عظيم إحسانه ونجر برهانه ونوامي فضله وامتنانه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين النبي المؤيد والرسول المصدق المحمود الأحمد المصطفى الأمجد بالقاسم محمد الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وأصحابه المنتجبين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وكنتم أمواتا إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم صلى الله عليه وسلم ارشاد پروردگار عالم ہو رہا ہے کہ اگر تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو یہ رسول ان سے کہہ دیجیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں اور اگر یہ ایسا کریں گے تو نتیجے میں یہ ہوگا کہ اللہ بھی ان سے محبت کرے گا اور ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. کل آپ کے سامنے عرض کیا گیا کہ اس کائنات رنگ و بو میں جہاں بھی جدھر بھی ہم نظر دوڑاتے ہیں وہاں وہاں پر اس پہ الہی کا جلوہ نظر آتا ہے. ہر ذرے کی فطرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی محبت وضیعت فرما دی ہے. چنانچہ ہر ذرے میں جو کمال یابی کی خواہش اور تمنا ہوتی ہے اسی جذبے کی مرہون منت ہے. اگر ذرات میں اور اس نحال میں عشق الہی کا جذبہ نہ ہوتا تو یہ آگے نہ بڑھتے. تو یہ کون سا جذبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وضیعت کیا ہے فطرت انسانی میں اور کیوں کیا ہے؟ وہ کون سا جذبہ مرہون میں رکھا گیا ہے؟ وہ جذبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کا جذبہ ہے. اس کو آپ جو بھی نام دیں، چاہے اس کا نام کمال مطلق سے عشق رکھیں یا جمال مطلق سے عشق رکھیں، کہ انسان کی فطرت میں کمال مطلق سے عشق کا جذبہ پایا جاتا ہے، جمال مطلق سے عشق کا جذبہ پایا جاتا ہے. ہم اسی کمال مطلق کو ذات اقدس الہ کہتے ہیں. ہم اسی کمال مطلق کو، ہم اسی جمال مطلق کو ذات پروردگار کا نام دیتے ہیں. تو حقیقت میں جو جذبہ ہے یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی سے عشق کا جذبہ ہے جو ہر انسان کے پاس پایا جاتا ہے. وہ جو حقیقی پیاس ہے جس کو انسان سمجھتا ہے کہ مجھے فلاں سے محبت ہے یا فلاں سے عشق ہے، یہ جو سمجھ نہیں پاتا ہے اپنی آواز فطرت کو تو دھوکہ کھا جاتا ہے. یہ جو دھوکہ ہو رہا ہے وہ در حقیقت اس فطرت کی آواز کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے. غیر اللہ سے انسان کی وابستگی، غیر اللہ سے انسان کی محبت در حقیقت ایک دھوکہ ہے. یہی وجہ ہے کہ انسان کی جو پیاس ہے وہ غیر اللہ سے محبت کرنے میں بجھتی نہیں ہے، تشنگی باقی رہتی ہے اور انسان کو اطمینان حاصل نہیں ہوتا، اطمینان حاصل نہیں ہوتا. اگر نفس انسانی کو اطمینان حاصل ہونا ہے تو محبت الہی ہی سے حاصل ہوتا ہے نا. تو آپ کہہ رہے تھے کہ وہ جو آئے کریمہ میں ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، تو یا ایتھا النفس المطمئنہ یہ کون سا نفس ہے؟ یہ نفس وہ ہے کہ جس نفس میں عشق الہی پایا جاتا ہے، ورنہ وہ نفس کہ جس میں عشق الہی نہیں پایا جاتا وہ نفس سرگردہ ہے، مارا مارا چل رہا ہے. اسے نفس امارہ اپنی گرفت میں لے سکتا ہے، اسے نفس امارہ اپنی گرفت میں لے سکتا ہے. اب یہ کہ وہ الہی عشق میں اتنا گرفتار ہو جائے کہ نفس امارہ کی چنگل میں نہ پھنسے تو یہ اس نفس کا کمال ہوگا. کہ اگر وہ نفس امارہ کی چنگل میں نہ پھنسے اور نفس امارہ کی طرف اس کی توجہ نہ ہو تو معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ عشق الہی میں گرفتار ہو جاتے ہیں اب ان کو دنیا کی محبت اپنی طرف راغب نہیں کر سکتی. یہی وجہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو زلیخا اپنی طرف متوجہ نہ کر سکی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ عشق الہی میں تھے. دو محبتیں آپس میں وہاں پہ ٹکرا گئی تھی، دو محبتیں آپس میں وہاں ٹکرا گئی تھی. وہ کسی سے محبت کر رہی ہیں تو یہ کسی سے محبت کر رہے ہیں، ہے نا. وہ جو مشہور واقعہ ہے کہ مجنون جو ہے وہ اونٹنی پہ سوار ہو گیا، استبل سے دوڑایا اونٹنی کو، کہاں جانے کے لیے؟ لیلا کے ہاں جانے کے لیے. مجنون نے سرپٹ دوڑایا اونٹنی کو، استبل سے وہ نکل تو گئی اور جب تک وہ دوڑاتا رہا وہ دوڑتی رہی، لیکن جیسے ہی مجنون کی گرفت نہار پر سے کمزور پڑنے لگی اب اس نے اپنا رخ پلٹ دیا اور وہ واپس استبل میں پہنچ گئی. تو پھر جب مجنون کی آنکھ کھلی تو دیکھا پھر استبل میں میں آ گیا. تو یہ ماجرا اسے سمجھ میں نہیں آیا، پھر اس نے اونٹنی کو دوڑایا، پھر وہی صورتحال پیش آئی. تو بعد میں پتا چلا اونٹنی نے استبل میں اپنا بچہ چھوڑ دیا تھا، اونٹنی کو بچے کی یاد ستا رہی تھی، مجنون کو لیلا کی یاد ستا رہی تھی. وہ ادھر جانا چاہ رہا تھا، یہ ادھر جانا چاہ رہی تھی. تو دو محبتیں آپس میں ٹکرانے لگی تھی. یہ دو محبتیں ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتی، یا خالق سے محبت کی جائے یا مخلوق سے محبت کی جائے، دو محبتیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی. ایک قلب میں دو محبتیں نہیں پیدا ہو سکتی ہیں. عشق مجازی اور عشق حقیقی دونوں ایک جگہ نہیں جمع ہو سکتی ہیں. اور جو ابھی میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا، یہ جو عشق کی جو بات ہو رہی ہے، جو جذبہ انسان کے اندر ہے، جو طلب انسان کے اندر ہے، کسی سے ملاقات کی خواہش جو انسان کے اندر ہے، جس کو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس ملاقات سے اطمینان حاصل ہو جائے گا، اسی اطمینان کی تلاش میں وہ اس پیاس کا احساس کر رہا ہے کہ اس سے وصال ہوگا تو اطمینان حاصل ہو جائے گا. اپنے اس اطمینان کو حاصل کرنے کے لیے وہ
تشنگی محسوس کر رہا ہے. تو یہ تشنگی یہ عشق رکھا کس کے لیے گیا ہے؟ اگر یہ واقعی جذبہ ہے انسان کے اندر تو یہ جذبہ کس نے رکھا ہے اور کیوں رکھا ہے اور یہ پورا کیسا ہوگا، یہ اصل مسئلہ ہے. پہلے آپ اس بات کے قائل ہوئیے کہ انسان کے اندر یہ جذبہ ہے یا نہیں ہے، انسان کے اندر جذبہ محبت ہے یا نہیں ہے. کسی سے بھی محبت کا جذبہ انسان کے اندر ہے یا نہیں ہے، چاہے وہ محبت اہل بیت ہو، چاہے وہ محبت رسول ہو، چاہے جو ہے وہ دوست سے محبت ہو، چاہے وہ کسی سے بھی محبت ہو، محبت کا جذبہ انسان کے اندر ہے یا نہیں ہے، انسان کے اندر عشق کا احساس ہے یا نہیں ہے. پہلے اس بات کو تسلیم کریں، اس کے بعد یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ جذبہ جو انسان کے اندر ہے اس کو اطمینان کہاں آ کے ملتا ہے، سکون آ کے کہاں ملتا ہے. یہ اصل میں جو تلاش میں ہے وہ کس کی تلاش میں ہے یہ تو پتا چلے، یہ جو تلاش میں ہے وہ کس کی تلاش میں ہے، انسان کس سے اصل میں محبت کرے گا تو اسے اطمینان حاصل ہوگا، کس سے محبت کرے گا. تو جس سے بھی وہ محبت کرتا ہے اصل میں وہ کمال مطلق سمجھ ہی کے محبت کرتا ہے. انسان کے اندر کمال سے محبت ہے، جتنا وہ کمال والی شے دیکھے گا اس سے محبت کرنے لگے گا، ہر کامل شے سے محبت کرے گا. جس کے پاس بھی کمال دیکھے گا اس کے کمال سے محبت کرے گا، جہاں بھی جمال دیکھے گا اس جمال سے محبت کرے گا، جہاں خوبصورتی نظر آئے گی اس کے قدم رک جائیں گے اور وہ خوبصورتی پر فدا ہو جائے گا، جمال پہ فریفتہ ہو جائے گا کہ یہ جمال سے مجھے محبت ہے. ہاں، جو تڑپ اس کے اندر ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسی جمال سے شاید مجھے محبت ہے، یہ کہہ کے وہاں رک جاتا ہے. جہاں بھی کمال دیکھتا ہے تو وہ جو اندر کی جو تڑپ ہے اس تڑپ کو یہ محسوس کرتا ہے کہ جو تڑپ میرے اندر ہے شاید وہ اسی کمال کی تلاش میں تھی، وہ آ کے اس کمال سے رک جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہی واقعی کمال مطلق ہے. لیکن جب اسے پتا چلتا ہے کہ اس سے بڑھ کر بھی کوئی کمال ہے تو پھر وہاں متوجہ ہوتا ہے. ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص راستے میں کسی سے ملاقات کرتا ہے، ملاقات کر کے کہتا ہے کہ میں تم پر فدا ہو گیا ہوں، تم دنیا کے سب سے خوبصورت انسان ہو، تم دنیا کے سب سے خوبصورت انسان ہو اور مجھے تم سے عشق ہو گیا ہے، تم سے محبت ہو گئی ہے. اس نے کہا کہ میرے پیچھے میرا دوست آ رہا ہے جو مجھ سے بھی زیادہ حسین ہے. تو یہ کہتے ہی اس نے پلٹ کے دیکھا. اب جو اس نے پلٹ کے دیکھا تو اس نے کہا کہ ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ تم کو مجھ سے محبت ہے، اگر تم کو مجھ سے محبت تھی تو تم پلٹ کر کیوں دیکھے؟ تو یہ پلٹ کر دیکھنا اس بات کی علامت ہے کہ اب تک وہ تمہیں جمال مطلق سمجھ رہا تھا، جب معلوم ہوا کہ تم جمال مطلق نہیں ہو تو پھر اس نے پلٹ کے دیکھا. یعنی وہ تلاش میں کس کی ہے؟ جمال مطلق کی تلاش میں ہے، ایسا جمال کے جو وقت کے گزرنے سے جس پر اضمیلان طاری نہ ہو، جس کی رونق ختم نہ ہو، ایسا حسن جو ختم نہ ہو، ایسا جمال جو کبھی ختم نہ ہو، حالات کے بدلنے سے جس کی خوبصورتی ختم نہ ہو، وہ جمال کے انسان تلاش میں ہے. جس کمال کی انسان تلاش میں ہے وہ کمال کمال مطلق ہے. تو اب جس کسی سے بھی انسان محبت کرتا ہے سمجھ لو وہ محبت جھوٹی ہے، وہ مجازی محبت ہے، جھوٹی محبت ہے. اللہ کے علاوہ وہ جس کسی سے بھی محبت کرتا ہے وہ محبت اس کی جھوٹی ہے، وہ جھوٹا دعویٰ محبت کر رہا ہے، کیونکہ اس کے دل میں جو محبت ہے وہ کسی سے بھی نہیں ہے، وہ پیار اس کی بجھنے والی ہی نہیں ہے، وہ دھوکے میں ہے. اس کو تو کمال مطلق سے عشق ہے، اس کو تو جمال مطلق سے عشق ہے. اب وہ کسی غیر خدا کو کمال مطلق سمجھ کے بیٹھا ہے تو یہ اس کا دھوکا ہے. اگر یہ کسی کو جمال مطلق سمجھ رہا ہے تو یہ اس کا دھوکا ہے. تو لہذا محبت اس کی جھوٹی محبت ہے جو جتا رہا ہے کہ ان سے محبت ہے، ان سے اصل میں اس کو محبت ہی نہیں ہے. اصل میں اس کو جو محبت ہے وہ خدا سے محبت ہے.
نعرہ حیدری، نعرہ محمدی،
مثال کے طور پر
یہ تو یہ میں وہ بات کہہ رہا ہوں جہاں پر محبت سچی ہو, جہاں عشق سچا ہو اس کی بات کی جا رہی ہے. شہوت کا نام جو عشق رکھا گیا ہے اس کی بات نہیں کی جا رہی ہے. جھوٹی محبتوں کی بات نہیں کی جا رہی ہے. جھوٹے عشق کی داستان یہاں نہیں سنائی جا رہی ہے. یہاں بات اس سچے اور صادقانہ عشق کی ہو رہی ہے کہ جہاں پر عشق سچا ہو, جہاں محبت سچی ہو. جس طرح سے زلیخا کو جو یوسف سے محبت تھی اس کو سچی محبت میں ہم شمار کر کے کہہ رہے ہیں کہ زلیخا کو یوسف سے جو محبت تھی وہ واقعی سچی محبت تھی. جب اگر سچی محبت تھی تو اس کا مطلب وہ یوسف سے محبت نہیں تھی بلکہ یوسف کے خدا سے محبت تھی. وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ یوسف ہی جمال مطلق ہے. جب معلوم ہوا کہ یوسف جمال مطلق نہیں ہے بلکہ اللہ کی ذات جمال مطلق ہے, تو یوسف سے گزر کر زلیخا اللہ کے عشق میں مبتلا ہو گئی. یہ کب ہوا؟ یہ اس وقت ہوا کہ جب یوسف سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وصال کروا کے یہ بتایا کہ اگر یہ عشق حقیقی ہوتا تو وصال پہ آ کے دم نہ توڑ دیتا بلکہ اس کو تسکین مل جاتی. تسکین کا نہ ملنا اس بات کی علامت ہے کہ یہ عشق حقیقی نہیں تھا, مجازی تھا. یہ عشق حقیقی نہیں تھا. حقیقی عشق ہوتا تو زلیخا کا یوسف سے وصل ہونے کے بعد میں اطمینان حاصل ہو جاتا, لیکن اطمینان اسے حاصل نہیں ہوا. اطمینان حاصل نہیں ہوا اور وہ عشق ختم ہو گیا یوسف سے عشق ختم ہو گیا زلیخا کو, اور وہ مصلے پہ بیٹھ کر بس اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے. پھر وہ واقعہ جو کئی سال پہلے پیش آیا تھا وہ اب الٹ کے دہرایا گیا. اس طرح سے دہرایا گیا کہ زلیخا یاد خدا میں تھی اور یوسف زلیخا کے پیچھے دوڑنے لگے تھے. پہلے کیا ہوا تھا؟ زلیخا یوسف کے پیچھے دوڑ رہی تھی, بعد میں یہ ہوا کہ یوسف زلیخا کے پیچھے دوڑنے لگے. یہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ یوسف میں یہی بتانا چاہا کہ دیکھو اگر یہ محبت سچی ہوتی تو دم نہ توڑتی. مجازی عشق وہی ہے کہ جو وصال کے بعد دم توڑ دے, تب معلوم ہوگا کہ دل میں جو محبت تھی وہ ان سے نہیں تھی, کسی اور سے تھی. لہذا پیاس بجھی نہیں بلکہ پیاس باقی ہے. یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جمال مطلق ہے. معلوم ہوا کہ یہ جمال مطلق نہیں ہے. میں دیکھیے واقعات کو چھوڑ رہا ہوں یہاں پر, کیونکہ یہ مخصوص لوگوں کے لیے کہ جو یہ سننا چاہتے ہیں, جو نہیں سننا چاہتے ان کے لیے یہ سب باتیں بور لگے گی اور وہ سننا پسند نہیں کر رہے. سلوات پڑھ رہا ہوں. لیکن میری مجبوری ہے کہ جب کوئی چیز میرے ذہن میں آتی ہے تو میں وہ بولے بغیر رہ نہیں سکتا. میوزیم میں ایک تصویر لگی ہوئی تھی افلاطون کے مخصوص نظریے کی بنیاد پر, کہ جس میں ایک خاتون بستر پر تھی اور ایک شخص منہ پھیرے ہوئے جا رہا تھا. اس واقعے کو شہید بطہاری نے بھی لکھا ہے. اس نے میوزیم کے جو ذمہ دار ہیں ان سے پوچھا کہ یہ تصویر ہے کیا, یہ کہنا کیا چاہ رہی ہے کہ ایک شخص منہ پھیرا ہوا اتر رہا ہے, کیا کیوں ایسا بنایا ہے یہ تصویر؟ تو کہا یہ افلاطون کے اس نظریے کی بنیاد پر ہے کہ عشق مجازی جب وصل ہوتا ہے, وصال ہوتا ہے تو دم توڑ دیتا ہے. یہ ہجر کی ہچکیوں سے پروان چڑھتا ہے اور وصال ہوتے ہی دم توڑ دیتا ہے. تو اس کی محبت ختم ہو چکی, اب محبت باقی نہیں رہی. غور فرمو یہاں پر. لیکن عشق الہی میں یہ بات نہیں ہے. عشق الہی میں جیسے جیسے وصال ہوتا جاتا ہے عشق دم نہیں توڑتا بلکہ عشق بڑھتا چلا جاتا ہے, عشق بڑھتا چلا جاتا ہے. اور اس عشق میں اضطراب نہیں ہوتا, اطمینان ہوتا ہے, اطمینان ہوتا ہے. یہی وہ کیفیت ہے کہ جہاں پر تسکین جو ہوتی ہے وہ اطمینان سے ہوتی ہے. اگر اطمینان نہ ہو تو پھر عشق کو سکون نہ ملے, عشق بے قرار ہی رہے. تو بس میں زیادہ نہیں عرض کروں گا کہ آپ دیکھیے, اگر یہ اللہ سبحانہ و تعالی سے عشق نہ ہوتا تو اتنی بڑی قربانیاں راہ خدا میں نہ دی جاتی. جو قربانیاں راہ خدا میں دی گئی ہیں یہ صرف وظیفے کی بنیاد پہ نہیں دی گئی ہے کہ اتنا مانگا اور اتنا دیا گیا. محبت مانگنے کی چیز نہیں ہے, محبت اس الہی جذبے کا نام ہے جو اللہ نے ہر فطرت کے اندر رکھا ہے. اور وہ فطرت کی تسکین صرف اللہ سے محبت سے پوری ہو سکتی ہے, اس کے علاوہ کسی سے بھی پوری نہیں ہو سکتی, چاہے وہ رسول ہو کہ چاہے اہل بیت ہو چاہے کوئی بھی ہو, وہ محبت پوری نہیں ہو سکتی. اب اگر رسول سے محبت کرنا ہے تو اللہ سے محبت کے نتیجے میں محبت کی جائے گی تو سچی محبت کی جائے گی. اللہ کو چھوڑ کر اگر رسول اللہ سے محبت کی جائے گی تو وہ جھوٹی محبت ہوگی. اللہ کو چھوڑ کر اگر اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کیا جا رہا ہے تو وہ جھوٹا دعویٰ ہے. اہل بیت کی جو محبت ہے وہ محبت اللہ عطا کرے گا تو وہ محبت سچی ہوگی. اللہ اگر رسول کی محبت آپ کے دل میں ڈالے گا, کیونکہ دل میں محبت اللہ ایجاد کرتا ہے, اگر آپ نفسانی خواہش کی بنیاد پر محبت کر رہے ہیں تو وہ محبت ہی نہیں ہے, تو وہ وبال ہے, وہ محبت نہیں ہے. سچی محبت وہ ہے جو اللہ ہمارے دل میں ڈالے. آپ خود سے اگر کر رہے ہیں بغیر اللہ کی محبت کے تو پھر آپ جانیں اور وہ جانیں. اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کا حقیقتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ اس میں ثواب ہے نہ جزا ہے, اس میں کچھ نہیں ہے, یہ آپ کا اپنا معاملہ ہے. اگر آپ پہلے مرکز عشق پر آپ کو پہنچنا ہوگا, وہ مرکز عشق حقیقی اللہ کی ذات ہے, وہ محبت حقیقی اللہ کی ذات ہے. اگر آپ کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے تو آپ مومن ہی نہیں ہیں. اگر آپ کے دل میں عشق الہی نہیں ہے تو آپ مومن ہی نہیں ہیں. اللہ کی محبت آپ کے دل میں ہو, آپ اللہ کی محبت آپ کے دل میں ہو کہ آپ اللہ کی جو بات سنیں وہ اللہ سے خوف کی بنیاد پر نہ سنیں بلکہ اللہ سے محبت کی بنیاد سے سنیں, نہ جنت کی لالچ میں نہ جہنم کے خوف سے, بلکہ اللہ کی محبت سے جو سجدے کیے جائے وہ حقیقت میں حقیقی سجدے, وہ حقیقی سجدے ہیں, وہ حقیقی عبادت ہے, وہ سچی طاعت ہے جو اللہ کے عشق کے نتیجے میں ہوتا ہے. آپ کو جو سکون نہیں مل رہا ہے نا, اس کی وجہ یہ ہے آپ اتنی محبت کر رہے ہیں لیکن اس محبت میں آپ کو سکون نہیں مل رہا ہے. اتنا آپ عشق کر رہے ہیں لیکن آپ کے عشق کو سکون نہیں مل رہا ہے, اطمینان نہیں مل رہا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ جو عشق کر رہے ہیں وہ صحیح مرکز سے نہیں آ رہے ہیں. آپ اس صحیح مرکز پہ آپ کو پہنچنا ہوگا. اگر آپ کو رسول اللہ سے محبت کرنا ہے تو محبت رسول کے نتیجے میں اللہ سے نہیں محبت کرنا ہے بلکہ اللہ سے محبت کے نتیجے میں رسول سے محبت کرنا ہے. یعنی رسول اللہ سے اللہ سے زیادہ اگر آپ رسول سے محبت کر رہے ہیں تو یہ جھوٹی محبت ہے, یہ آپ کی جھوٹی محبت ہے. اگر آپ کو اللہ سے زیادہ اہل بیت سے محبت ہے تو یہ آپ کی محبت جھوٹی محبت ہے, جھوٹے دعوے دار ہیں. آپ کہہ رہے ہیں میں اہل بیت کو اللہ سے بھی زیادہ چاہتا ہوں, رسول اللہ سے بھی زیادہ چاہتا ہوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی محبت جھوٹی, آپ جھوٹ بول رہے ہیں.
نعرہ تکبیر,
اہل بیت سے جو آپ کی محبت ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ کس وجہ سے؟ اللہ کی وجہ سے کہا نہیں، رسول اللہ کی وجہ سے کہا نہیں، پھر کیوں ہے؟ پھر کیوں ہے؟ جیسے مثال کے طور پر جوش بھری آبادی نے کہا کہ مجھے تین لوگوں سے بڑی محبت ہے، ایک رسول اللہ سے، ایک حضرت علی سے، ایک امام حسین سے، مگر یہ دین کے نتیجے میں نہیں ہے، یہ اللہ کو ماننے کے نتیجے میں نہیں ہے، میں ان کو پسند کرتا ہوں، بس ان سے محبت کرتا ہوں، مجھے یہ لوگ اچھے لگتے ہیں. جیسے کہ بڑے بڑے دانشور ہیں دنیا کے جو ہمیں پسند آتے ہیں، جیسے کوئی سقراط سے محبت کرتا ہے، کوئی افلاطون سے محبت کرتا ہے، کوئی ارسطو سے محبت کرتا ہے، کوئی جو ہے ڈیکارت سے محبت، کسی سے بھی، کسی بھی ایک مفکر سے انسان محبت کرتا ہے اس کا کمال دیکھ کر. اسی طرح سے میں ان سے بھی محبت کرتا ہوں، ان کے کمالات مجھے پسند آتے ہیں، ان کا انداز مجھے اچھا لگتا ہے، ان کی جنگ مجھے پسند آتی ہے، ان کی صلح مجھے پسند آتی ہے، ان کا انداز مستلو مجھے پسند آتا ہے، اور میں ان کا عاشق ہو گیا ہوں. تو کیا یہ سچی محبت ہے؟ آپ اس محبت کو تسلیم کریں گے؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ محبت جو ہے آپ کی اپنی ذاتی اغراض کا نتیجہ ہے، نفسانی خواہشات کا نتیجہ ہے، یہ الہی محبت نہیں ہے. الہی محبت اسے کہتے ہیں کہ اگر وہ کہے تو ہم ان سے محبت کریں گے، اگر وہ کہے کہ ان سے محبت مت کرو تو نہیں کریں گے، نہیں کریں گے. کیونکہ ہم تو، ہمارا محبوب حقیقی تو اللہ کی ذات ہے. جب اللہ سے کوئی رشتہ نہیں ہے، بارہا میں کہہ چکا ہوں، تو پھر ان سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ ان سے آپ کا رشتہ کیا ہے؟ یہ اللہ سے رشتے کی بنیاد پہ یہ رشتے قائم ہوئے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں مجھے کتاب خدا سے محبت ہے مگر خدا سے نہیں ہے، مجھے کعبے سے محبت ہے، گھر سے محبت ہے، مالک گھر سے محبت نہیں ہے، مالک کعبہ سے محبت نہیں ہے، کعبے سے محبت ہے، مجھے رسول سے محبت نہیں ہے، ان کی اولاد سے محبت ہے. یہ کیا مطلب ہے؟ مجھے اللہ سے محبت نہیں ہے، اس کے رسول سے محبت ہے. اس کے رسول سے محبت، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول سے محبت نہیں ہے، مصطفیٰ سے محبت ہے، محمد سے محبت ہے. اور وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے مگر اللہ کے رسول ہے. رسول سمجھ کے اگر محبت کی جا رہی ہے تو صحیح ہے، محمد سمجھ کر اگر محبت کی جا رہی ہے تو صحیح نہیں ہے. کیونکہ محمد کچھ نہیں ہے مگر اللہ کے رسول ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ خود مصطفیٰ راضی نہیں ہے کہ اللہ سے نفرت کر کے مجھ سے اگر محبت کی جا رہی ہے تو میں اس محبت سے راضی نہیں ہوں، تم مجھ سے ایک طرفہ محبت کر لینا لیکن میں تم سے محبت نہیں کروں گا، تم مجھ سے محبت کرو لیکن میں تم سے محبت نہیں کرتا. یہ سب اس لیے ہے کہ جس طرح سے مسیحیوں نے عیسیٰ ابن مریم سے محبت کا دعویٰ کیا، اور عیسیٰ ابن مریم سے محبت کا دعویٰ کر کے اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کر لیا، اس محبت کی آڑ میں یہ کہنے لگے کہ عیسیٰ سے محبت کی آڑ میں ہر اپنی نفسانی خواہشات کو انہوں نے پورا کر لیا، اسی طرح سے بعض لوگ چاہتے ہیں کہ محبت علی کی آڑ میں یہ محبت کا بہانہ بنا کر اسے سامنے رکھے اور اپنی ساری نفسانی خواہشات کو پورا کر لیں محبت کی آڑ میں. یہی وجہ ہے کہ پورے ہند و پاک میں ایک وبا پھیلی ہوئی ہے ملنگیت کی، محبت کے جھوٹے دعوے داروں کی. وہ لوگ جو منہ چھپا کے باہر نہیں آتے تھے، چبوترے پہ نہیں بیٹھتے تھے، اب وہ لوگ گھروں سے باہر آئے ہیں، اپنے چہرے کو وہ دکھا نہیں سکتے تھے، گھر کے اندر چھپے ہوئے تھے اپنے کالے کرتوت کی وجہ سے، کالے دھندے کی وجہ سے وہ اپنے چہرہ دکھا نہیں سکتے تھے معاشرے میں، اب وہ چبوترے پہ آگے بیٹھ گئے. یہی حال بنگلور کا ہوا، یہی حال حیدرآباد کا ہوا، یہی حال لاہور کا ہوا، یہی حال کراچی کا ہوا. وہ لوگ جو اپنی بدکاریوں کی وجہ سے سامنے آنا نہیں چاہتے تھے، انہوں نے محبت علی کی آڑ میں سامنے آنے کی کوشش کی، اور یہ کہا کہ قبر کے باہر سب کچھ کر لو، قبر کے اندر علی نہیں.
یہ جو محبت علی کا دھوم رچایا گیا ہے یہ صرف اور صرف اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے. میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ آپ اگر محبت کر رہے ہیں تو ہم آپ کی محبت سے شک نہیں کر سکتے. آپ شراب پی کے بھی علی سے محبت کر سکتے ہیں, آپ بدکاریوں کے ساتھ بھی علی ابن ابی طالب سے محبت کر سکتے ہیں, ہم آپ کی محبت میں شک نہیں کریں گے. چاہے آپ لوگوں کو دھوکہ دیں, لوگوں کو گالیاں دیں, لوگوں کا دل دکھائیں, لوگوں پہ ظلم کریں, یتیموں پہ ظلم کریں, بیواؤں پہ ظلم کریں, کمزور لوگوں کو کچل دیں, ان کا مال غصب کر لیں, تب بھی اگر آپ محبت کریں تو ہم آپ کی محبت کو جھٹلائیں گے نہیں. ہم کو یہ حق حاصل نہیں ہے جو ہم یہ کہیں کہ تم محب اہل بیت نہیں ہو. اب کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ آپ محب نہیں ہیں؟ یہ آپ کی محبت ہے یا آپ کے تقاضے محبت ہے؟ آپ کہتے ہیں ہماری محبت ایسی ہی ہے تو آپ کیجیے محبت, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ علی ہی ہم سے محبت کرتے ہیں تو ہم علی ابن ابی طالب کی وکالت میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا علی تم جیسوں سے محبت نہیں کر سکتا. تم محبت کر سکتے ہو اس لیے کہ تمہاری محبت اندھی ہوتی ہے. تم اندھی محبت کرتے ہو, تم ہر گناہ کے ساتھ محبت کر سکتے ہو. تمہیں محبوب کا پاس اور لحاظ نہیں ہے کہ میرا محبوب اسے پسند کرتا ہے کہ نہیں پسند کرتا. تمہیں اس کا خیال نہیں ہے کہ میرا محبوب اس حرکت سے راضی ہے کہ راضی نہیں ہے, میرے گالیاں دینے کو وہ پسند بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے, میری نشست برخاست کو وہ پسند بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے. تمہیں اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے, تمہیں فکر اس بات کی ہے کہ ان کی محبت کی آڑ میں ہم ہر کام کر جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ محبت سچی محبت نہیں ہے. محبت ایسی ہو جیسے میں نے کل کہا, جیسے خلیل نے محبت کی تھی, جیسے کریم اللہ نے محبت کی تھی, جیسے ایوب علیہ السلام نے محبت کی تھی, جس طرح سے یوسف علیہ السلام نے محبت کی تھی. اپنی نفسانی خواہشات کو منہ پھیر لیا تھا اللہ کی محبت میں, ان سے دور ہو رہے تھے. وہ لوگ جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کر کے نفسانی خواہشوں میں گرفتار ہیں تو وہ درجۂ یوسف تک نہیں پہنچ سکتے, تو اہل بیت کی ہمنشینی کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں؟ یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ ہمیں نفسانی خواہشات سے منہ پھیر کے اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے, یا اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے یا شہوانی خواہشات کی طرف متوجہ ہونا ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کے مقابلے میں ہیں. آپ نفسانی خواہشوں میں گرفتار ہو کر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم کو علی سے محبت ہے, تو کیا علی یہاں ملیں گے جہاں نفسانی خواہشات ہو؟ کیا علی میکدوں میں نظر آئیں گے؟ کیا علی ایسے مقام پر نظر آئیں گے کہ جس سے آپ کو محبت ہے؟ یقیناً اگر آپ تو اللہ سے علی سے محبت ہے تو خانہ کعبہ کا رخ کرنا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ علی ملیں گے تو یا کعبے سے ملیں گے یا مسجد سے ملیں گے. علی کو لینا ہے تو کعبے کی طرف رخ کرنا ہوگا. اگر آپ کو علی ابن ابی طالب کی تلاش ہے تو آپ کو مسجد کا رخ کرنا ہوگا. مسجد سے منہ موڑ کر اگر آپ علی کو تلاش کرنے کے لیے نکل جائیں کہ بھائی آپ سے پوچھے میں گدا کیوں آئے, کہہ رہے علی کی تلاش میں آئے ہیں. آپ یہاں کیوں بیٹھے تھے چبوتروں پہ؟ کہا علی کی تلاش میں بیٹھے. تو علی آئیں گے تو کیا چبوتروں پہ بیٹھیں گے؟ علی آئیں گے تو کیا میں گدوں پہ ملیں گے؟ مسجد سے رشتہ توڑ لیا. اللہ نے کہا علی کی پیدائش خانہ کعبہ ہے, علی کی شہادت کا مقام مسجد ہے. علی کو تلاش کرنا ہے تو یا کعبے میں ڈھونڈنا ہوگا یا مسجد میں تلاش کرنا ہوگا. صلوات پڑھو محمد. جن کو علی ابن ابی طالب سے محبت ہوتی ہے وہی لوگ مسجد کو جاتے ہیں. جو لوگ کعبۃ اللہ کی طرف جاتے ہیں وہ مولود کعبہ کی محبت میں جاتے ہیں.
لیکن اگر کعبے سے رشتہ توڑ لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو مولود کعبہ سے بھی محبت نہیں ہے. مسجد سے رشتہ توڑ لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مصلی سے بھی آپ کا رشتہ نہیں ہے. اگر آپ نے رسول اللہ سے رشتہ توڑ لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو حامی رسول سے بھی محبت نہیں ہے, ناصر رسول سے بھی محبت نہیں ہے, ناصر رسول سے بھی محبت نہیں ہے. رضا نگرانی جن کو حقیقی معنوں میں سچا عشق ہو جاتا ہے وہ لوگ اپنی جان دینے سے بھی گریز نہیں کرتے. نفسانی خواہشات سے منہ موڑنا تو بڑی بات نہیں ہے بلکہ وہ ہر چیز سے درگزر کر جاتے ہیں. میں کیا داستان سناؤں 13 برس کے بچے کی جو ایران کے اندر اس وقت جب ایران اور عراق کی جنگ اپنے عروج پر تھی اور اس بچے کو جنگ میں شامل نہیں کیا جا رہا تھا تو اس نے کہا کہ مجھے لشکر میں کیوں شامل نہیں کیا جا رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ تمہاری عمر بہت کم ہے. کہا میری عمر کتنی ہے تو کہا تمہاری عمر تو جو بتا رہی ہے وہ 13 برس کی ہے. 13 برس کی عمر میں کوئی لشکر میں شامل ہی نہیں ہو سکتا ہے تو تم کیسے لشکر میں شامل ہو سکتے ہو. تو اس نے کہا کہ پھر یہ بتاؤ کہ قاسم کتنے سال کے تھے. پھر وہ جب لشکر حسینی میں شامل ہو سکتے ہیں تو کیا میں اس لشکر میں شامل نہیں ہو سکتا ہوں جس کو میں حسینی لشکر سمجھ کے آیا ہوں. میں جو اس لشکر میں آیا ہوں حسینی لشکر سمجھ کے آیا ہوں. اگر حسینی لشکر میں 13 برس کا بچہ نہیں آ سکتا ہے تو قاسم کو اجازت کیسے ملی. مجبور ہو گئے لوگ اور انہوں نے اس بچے کو اجازت دے دی. وہ بچہ میدان میں آ گیا. یہ بہت نادر واقعہ ہے کیونکہ اس دن میں لوگوں کو قبول نہیں کیا جاتا تھا. ہم لوگ بھی اس زمانے میں کوشش کیے جب ہم جو ہے 17 سال کے نہیں ہوئے تھے تو لوگوں نے ہم کو بھی ریجیکٹ کر دیا. سب تقریباً نہیں قبول کیا جاتا. وہ ایک تنہا بچہ تھا. اس کی تصویر آج بھی جو ہے وہ ایران کی نوٹ پر ملے گی آپ کو. تو امام خمینی نے کہا تھا کہ اصل ہمارا رہبر یہ ہے, یہ 13 سال کا بچہ ہے کہ جس نے ہماری رہنمائی کی, اس نے ہماری رہنمائی, یہ ہمارا رہبر ہے, اس کے نقش قدم پہ ہمیں چلنا ہے. اس نے ایسے وقت میں ایرانی لشکر کی مدد کی جس وقت لشکر پیچھے ہٹ رہا تھا اور جو ہے عراقی لشکر پوری طرح سے بریج پہ پہنچ چکا تھا. اگر بریج پر سے ادھر آ جاتا تو پھر یہاں کے ہزاروں لوگ جان گنوا سکتے تھے. تو اس نے اپنے جسم پر بم بن کر وہ جو ہے ایک 13 سال کا بچہ پورے عراقی ٹینک کے سامنے آ کے اپنے آپ کو بلاسٹ کر لیتا ہے اور پورا عراقی لشکر اس وقت پسپا ہو جاتا ہے. ایسے وقت میں اس نے لشکر کی مدد کی اور یہ بتایا کہ جس بچے کو لشکر میں شامل نہیں کیا جا رہا تھا یہ بچہ اتنی محبت رکھتا تھا. یہ کون سی محبت تھی؟ یہ تو اہل بیت سے اس کی محبت تھی, یہ سچی محبت تھی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ اور رسول کی محبت کی وجہ سے ان سے محبت ہوئی. اہل بیت سے جو محبت پیدا ہوئی تھی وہ اللہ اور رسول سے محبت کے نتیجے میں ہوئی تھی کیونکہ یہ لوگ محبوبان خاص ہے خدا ہے, محبوبان خاص ہے. ایسی ہزاروں مثالیں آپ کو ملے گی عزیزان گرامی. اس وقت بھی عشق و محبت کی داستانیں اب بھی موجود ہیں کہ جو اہل بیت کی محبت میں آج بھی کچھ مائیں ہیں جو اپنے ایک لوٹے خوبصورت بچوں کو, نوجوان بچوں کو سنوار کے میدان میں بھیج رہی ہیں. خون سے بلتا ہو کے لاشیں آج بھی آ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کربلا ختم نہیں ہوئی, کربلا آج بھی زندہ ہے. تسلسل کربلا آج بھی زندہ ہے. کربلا کا تسلسل ختم نہیں ہوا, قربانی حسین کا سلسلہ ختم نہیں ہوا, حسینی لشکر ختم نہیں ہوا. حسینی لشکر آج بھی موجود ہے, آج بھی
آج بھی قاسم کی شبیہ موجود ہے. یہ ظاہری تصویر کو آپ شبیہ مت سمجھیے. قاسم کی زندہ شبیہ ہے موجود ہے, علی اکبر کی زندہ شبیہ ہے موجود ہے. جس طرح سے علی اکبر رسول اللہ کی شبیہ تھے, ویسے آج بھی پاکیزہ ماؤں کی گود میں پاکیزہ بچے پل رہے ہیں جو علی اکبر کی شبیہ بننا چاہتے ہیں, جو اور محمد کی شبیہ بننا چاہتے ہیں, جو قاسم کی شبیہ بننا چاہتے ہیں. ایسے ساشے ہمارے پاس آج بھی زندہ ہیں. یہ زندہ حقیقتیں ہیں عزیزان گرامی. یہ وہ بات ہے جس کا اقرار مفسر قرآن اسرار احمد نے بھی کیا کہ شیعوں کے پاس ایک ایسی قربانی ہے کہ جس جو قربانی ان کے اندر حرارت پیدا کر رہی ہے, اور شیعوں کے اندر جو جذبہ قربانی ہے یہ کربلا سے انہوں نے لیا ہے. یہ شہادت کا جذبہ جو شیعوں کے یہاں زندہ ہے یہ کربلا کی دین ہے, جو انہوں نے کربلا کو زندہ رکھا ہے. آج جو بڑی آسانی سے آپ دیکھیے عراق میں جو قربانیاں دی جا رہی ہیں, آج جو سیریا میں قربانیاں دی جا رہی ہیں, دنیا کے سب سے بڑے لشکر سے جنگ لڑی جا رہی ہے. یہ جن کو آپ چند لٹیرے سمجھ رہے ہیں داعش کے, یہ پوری دنیا کی چھٹی ہوئی فوج ہے, پوری دنیا کے اسرائیل کے چھٹے ہوئے لوگ اور جو ہے یورپ کی چھٹی ہوئی فوج, یہ سب سرغنوں کو لا کے سیریا میں بھر دیا گیا ہے کہ تم لوگ آ کے ان کو ایک ہفتے میں ختم کر دو. آج چھ سال ہو گئے ایک قدم بھی آگے نہ بڑھ سکے. دنیا کا پورا چنندہ لشکر موجود رہتے ہوئے جن سے نبرد آزمائی دنیا کی کوئی بھی فوج نہیں کر سکتی, اس لیے کہ پوری دنیا کی سلیکٹڈ فوج وہاں جمع ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ عراق کی حکومت داعش سے مقابلہ کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی ہے. کیا شام کی حکومت جو دنیا کی تیسری فوج تھی, تیرہویں فوج کا مقام حاصل تھا, کیا داعش سے لڑ سکی؟ نہیں, انتقام لے سکتی, داعش سے مقابلہ نہیں کر سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بہت طاقتور لوگ ہیں, ظاہری اعتبار سے بہت طاقتور لوگ, ان کو پیچھے ڈھکلنا آسان کام نہیں ہے. لیکن اس کے لیے لبنان کے ان سیالوں کو بلایا گیا جنہوں نے فوج کے اندر حرارت پیدا کی. ایسے ایسے جذبے سامنے آئے, ایسے ایسے جوان سامنے آئے. ماؤں نے اپنے جوانوں کو یہ وصیت کر کے بھیجی کہ بیٹا تم زندہ نہ آنا جب تک کہ تم شہزادی زینب کے روزے کی حفاظت میں اپنی جان نہ گوا دو, میں اپنا دودھ نہیں بخشوں گی. یہ کہہ کے افغانستان سے ماؤں نے فاطمیوں کا لشکر تیار کر کے بھیجا. اگر یہ لشکر فاطمیوں کا نہ ہوتا, اگر یہ لبنان کے دیالے نہ ہوتے, تو یہ ظاہری شکل و صورت کی فوج داعش کو روزے زینب سے دور نہ رکھ پاتی. دیکھیے, عشق محبت کے ذریعے اسے کہتے ہیں. آپ کی جو محبت ہے وہ جھوٹی محبت ہے. محبت کے نام پہ آپ کھا رہے ہیں, محبت کے نام پہ آپ پی رہے ہیں. آپ نے ایسے جوان تیار کیے ہیں جو روزے شہزادی زینب کی حفاظت کے لیے آئے؟ نہیں آ سکتے, آپ کام نہیں آ سکتے, کیونکہ آپ کی پرورش کربلا کے ماحول میں نہیں ہوئی. کربلا کا نام لے کے آپ کو ڈرایا گیا. جس طرح سے دشمنوں نے ڈرانے کے لیے لشکر پہ لشکر کا اضافہ کیا تھا, کربلا میں جو لشکر آیا تھا جزائے گرامی 72 کے مقابلے میں, پوری دنیا کی ہر جگہ سے جو ہے وہ ہر بہار ہر شہر سے لوگوں کو بلایا گیا تھا. 30,000 کا لشکر معمولی بات نہیں ہے جو کربلا میں جمع ہوئے تھے. 72 کو جمع کرنے کے لیے امام حسین کو اتنا وقت لگا, 6 مہینے لگ گئے 72 کو جمع کرنے کے لیے. تو 30,000 کا لشکر کیا آسانی سے جمع ہو گیا؟ کتنے قریوں سے آیا ہوگا؟ جہاں ایک شہر کی آبادی 100 گھر سے زیادہ نہیں ہوتی تھی, 200 گھر کا اگر شہر ہو تو وہ بہت بڑا شہر مانا جاتا تھا. تو 30,000 لوگ کہاں سے آ گئے؟ کتنی حکومتوں سے سمیٹا ہوگا, کتنے علاقوں سے سمیٹا ہوگا, یہ کیوں آیا تھا؟ میں پوچھتا ہوں آپ سے کہ 30,000 کا لشکر کیوں آیا تھا؟ اس لیے کہ جب 6,000 کا لشکر آیا تو حسین پیچھے نہیں ہٹے، جب 12,000 کا لشکر آیا تو حسین پیچھے نہیں ہٹے، تو لشکر پہ لشکر کا اضافہ اس لیے ہو رہا تھا کہ امام حسین سے بغیر جنگ لڑے، اس لیے کہ جنگ لڑنا خود اتنی بڑی لشکر کی شکست ہے کہ اتنا بڑا لشکر 72 سے لڑنے کے لیے آئے تو ان کی شکست ہے. غور نہیں فرمایا آپ نے، جس طرح سے آج سعودی عرب لڑنے سے پہلے شکست کھا گیا یمن سے، اس لیے کہ اتنے چھوٹے سے ملک سے لڑنے کے لیے اتنی بڑی طاقت، اتنی بڑی طاقت جو جس نے دعویٰ کیا تھا کہ 2 دن میں یمن کو فتح کر لیں گے، آج 1.5 سال سے زیادہ ہو گیا یمن فتح نہ ہو سکا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی بڑی طاقت شرم محسوس کر رہی ہے. لہذا اس نے اتحادیہ عرب بنایا کہ ایک لشکر ان سے نہیں لڑ سکتا، لہذا اور لشکر کو جمع کیا جائے تاکہ اس کی حیبت سے یہ لوگ ہتھیار ڈال دیں. دنیا اس وقت نظارہ کر رہی ہے اہل بیت کے چاہنے والوں کا، پوری دنیا اس وقت نظارہ کر رہی ہے کہ اللہ کے محب کیسے ہوتے ہیں، اہل بیت کے چاہنے والے کیسے ہوتے ہیں، کربلا کو ماننے والے کیسے ہوتے ہیں. آ کے آپ جیسے شیعہ بھی دیکھیں، پوری دنیا کے جتنے مسالک ہیں مسلمین کے، پوری دنیا کے لوگ آ کے اس وقت جنگ کا مظاہرہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسی نابرابری کی جنگ ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حوصلے کہاں سے ملے، یمن میں یہ حوصلے کہاں سے ملے؟ طاقت والے گھبرا رہے ہیں، لشکر لے کے گھبرا رہے ہیں، اسلحہ رکھ کے گھبرا رہے ہیں. یہ لوگ جن کے پاس اسلحہ نہیں ہے، جن کے پاس طاقت نہیں ہے، جن کے پاس قوت نہیں ہے، یہ لوگ کس حوصلے پہ جنگ لڑ رہے ہیں؟ ان کے پاس کون سی طاقت ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ انصار اللہ ہے، یہ اللہ کی فوج ہے. آپ کو نہیں معلوم کہ اہل بیت کے چاہنے والے دعائے سمیل کے ذریعے سے، دعائے عرفہ کے ذریعے سے، دعائے ندبہ کے ذریعے سے اللہ سے ایسا عشق پیدا کر چکے ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت اہل بیت کے چاہنے والوں سے زیادہ اللہ سے محبت نہیں کرتی. ہر جگہ لشکر سرجمی ملیں گے، لشکر طیبہ ملیں گے، داعش ملیں گی، اگر حزب اللہ ملیں گے تو یا شیعوں کے پاس ملیں گے، انصار اللہ ملیں گے تو شیعوں کے پاس ملیں گے. اللہ کا لشکر مسلمانوں کے پاس نہیں ہے. بنی امیہ کے نام پہ لشکر جمع ہو سکتا ہے، خالد ابن ولید کے نام پہ لشکر جمع ہو سکتا ہے، یہ ان کے نام کے اوپر جمع ہونے والا لشکر میدانوں میں نہیں ٹک سکتا. سعودی عرب نے بنی امیہ کے نام سے سڑکیں بنائی، ان کے عشق و محبت کی داستانیں سنائی، لیکن پھر بھی لشکر جمع نہیں ہوا. لیکن انصار اللہ نے بس اتنا کہا کہ اگر تم علی اکبر کے چاہنے والے ہو، قاسم کے چاہنے والے ہو، اور نو محمد کے چاہنے والے ہو، تو جس طرح سے علی اکبر نے اللہ کی محبت میں سینے پہ بستی کھائی تھی، جیسے اللہ کی محبت قاسم گھوڑے سے زمین پر آئے، جیسے اللہ کی محبت میں اور محمد زخمی ہوئے، اس طرح سے تمہیں بھی زخمی ہونا ہے. آؤ نوجوانوں آؤ، بس اللہ کا نام سنتے ہی اہل بیت کے چاہنے والے آ گئے. اہل بیت کے چاہنے والے کسی سے محبت نہیں کرتے سوائے اللہ کے، وہ اللہ کا لشکر ہے، اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، اللہ ہی سے مدد مانگتا ہے. اور یہ ٹولے جو اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں یہ غلات ہیں، یہ بدنام کر رہے ہیں تشیعوں کو، یہ غالی ہے، یہ حقیقت میں روک رہے ہیں، یہ روک رہے ہیں یمن میں جانے سے، یہ روک رہے ہیں لشکر حزب اللہ سے، یہ حزب اللہ کے مخالف ہے، یہ انصار اللہ کے مخالف ہے، یہ ایران کے مخالف ہے، یہ شیعوں کے مخالف ہے، یہ غلات ہے، یہ نصیریوں کا ٹولہ ہے جو شیعہ بن کے شیعوں میں داخل ہو کر روک رہا ہے، یہ MI6 کا فتنہ ہے، یہ جو ہے اسرائیلی انٹیلیجنس کے نمائندے ہیں، یہ ایجنٹ ہیں امریکہ اور اسرائیل کے، جو چاہ رہے ہیں کہ شیعہ چہرے کے اندر آ کر شیعوں کے اندر سے جذبہ حریت چھین لے، شیعوں سے اللہ سے محبت کا جذبہ ختم کر دے، اور شیعوں کو گناہوں سے آمادہ کر کے ان کا رشتہ اللہ کی ذات سے توڑ دے، اور اہل بیت کے جھوٹے دعوے دار بنا کے چھوڑ دے، اور دنیا میں انہیں بدنام کر دے. ورنہ آپ بتائیے، ان ملنگوں میں سے کوئی ایک ملنگ ہے جو روضہ زینب کی حفاظت کے لیے آیا ہے؟ اگر ان کی محبت سچی ہوتی تو کیا انہوں نے داعش کے مقابلے میں کربلا کی حفاظت کے لیے یہ آئے؟ کربلا کی حفاظت میں ان میں سے ایک آدمی بھی پہنچا ہے؟ نہیں پہنچا. اتنے قافلے سیریا جاتے تھے ملنگوں کے، ایک قافلہ بھی اس وقت روزے کی حفاظت کے لیے آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا ہے. بلکہ یہ سید مقاومت کی مخالفت کر رہے ہیں، یہ حسن نصر اللہ کی مخالفت کر رہے ہیں، یہ مدافعین حرم کی مخالفت کر رہے ہیں، جو لوگ جان دے رہے ہیں روضہ زینب پر، یہ ان کی مخالفت کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو شیعہ بتا رہے ہیں. تو ایسے شیعوں سے خبردار رہنے کے لیے امام صادق نے بار بار کہا ہے کہ یہ شرم الخلائق ہے. مخلوقات خدا میں سب سے ذلیل مخلوق اگر کوئی ہے تو وہ غالی ہے. غالی اسے کہتے ہیں کہ جو باتیں ہم اپنے بارے میں نہیں کہتے، یہ لوگ ہمارے بارے میں وہ باتیں کہتے ہیں جو ہم نہیں کہتے ہیں ہمارے بارے میں، جس کا خود ہم دعویٰ نہیں کرتے. تو عزیزان گرامی، اگر کوئی اللہ کا لشکر ہے تو وہ کربلا کا لشکر. اگر آپ کو کربلا کے لشکر میں آنا ہے تو اللہ سے محبت کر کے آنا ہے. اللہ سے اگر محبت نہیں ہے تو آپ ایک لہجے کے لیے بھی کربلا میں نہیں رک سکتے. دیکھ لیں، جو امام حسین کے جو بچپن کے دوست تھے نا، جو امام حسین سے دوستی جتا رہے تھے، وہ نہیں آ سکے کربلا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو حسین سے محبت تھی لیکن اللہ سے محبت نہیں تھی. کربلا میں وہ لوگ آئے جو امام حسین کو پہچانتے بھی نہ تھے لیکن ان کو اللہ سے محبت تھی، لہذا اللہ نے ان کے دل میں حسین کی محبت ڈال دی. جیسے وحب قلبی ہے، جو کل تک نصرانی تھے، جو کل تک حلقہ اسلام میں نہیں تھے لیکن ان کے دل میں اللہ نے محبت ڈال دی. زہیر قیس جو عثمانی شیعہ تھے، اصل شیعہ نہیں تھے، عثمانی شیعہ تھے، وہ ان کے دل میں، ان کو امام حسین علیہ السلام سے محبت نہیں تھی. جب حسین سے محبت نہیں تھی تو پھر کربلا کیسے آئے؟ وہ جب شیعہ علی نہیں تھے، شیعہ عثمان سے تھے، تو پھر کربلا کیسے آئے اور شہید کیسے ہوئے؟ اور جو امام حسین کے دوست تھے وہ کربلا کیوں نہیں آئے؟ تو اب میری گفتگو کا آخری جملہ یہی ہے کہ جو اللہ سے محبت کے بغیر حسین سے محبت کیے تھے وہ لوگ پیچھے ہٹ گئے، اور جو لوگ امام حسین سے نہیں بلکہ اللہ سے محبت کرتے تھے، اللہ نے ان کے دل میں حسین کی محبت ڈال دی اور وہ کربلا پہنچ گئے. جو ہے حسین سے نہیں ملنا چاہتے تھے لیکن ان کے دل میں اللہ کی محبت تھی، لہذا زہیر کربلا پہنچ گئے. ہر کے دل میں اللہ کی محبت تھی، ہر نمازی تھے، لہذا کربلا پہنچ گئے. اور وہ لوگ جو بچپن کے دوست تھے جن کو حسین بلا رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آقا، ہم آپ کے لیے تلوار تو دے سکتے ہیں، گھوڑے تو دے سکتے ہیں، لیکن ہم نہیں آ سکتے. وہ نہیں آئے کربلا. تو آپ فیصلہ کر لیجئے کہ آپ حسین کے دوست ہیں یا اللہ کے دوست ہیں. اگر اللہ کے دوست ہیں تو یقیناً کربلا میں
آپ پہنچیں گے اور حسین پیدا ہو جائیں گے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے دوستوں کو حسین کی جوڑی میں بٹھاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اے رسول کہہ دو قل ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو, اے حر اگر تم کو اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے, اے زہیر قین اگر تم کو اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے, اے بہن قلبی اگر تم کو اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو میری حسین کی اتباع کرو, اگر تم میرے حسین کی اتباع کرو گے میرے رسول کی اتباع کرو گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ یحببکم اللہ, اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا. جب حبیب محبوب بن جائے گا, محبوب حبیب بن جائے گا تو محبت کامل ہو جائے گی, عشق اپنے انتہا تک پہنچ جائے گا. جب عشق انتہا تک پہنچ گیا تو زہیر کربلا آ گئے اور حر کربلا پہنچ گئے, اور حر کو یہ قسمت ملی عزیزان گرامی جس نے لگام فرس حسین پہ ہاتھ ڈالا تھا. تو آپ اس کو دشمن حسین نہیں تو اور کیا کہہ دیتے. اگر آپ دیکھتے کہ کوئی توہین حسین کر رہا ہے, کوئی گستاخی حسین کر رہا ہے, تو حسین کا گستاخ تو کربلا پہنچ گیا لیکن حسین کا دوست کربلا نہ پہنچ سکا, تو پھر نتیجہ کیسے نکلے گا کہ گستاخ حسین اصل میں گستاخ خدا نہ تھا, گستاخ فاطمہ زہرا نہ تھا, حسین سے گستاخی اس لیے کی تھی کہ حسین کو پہچانتا نہ تھا. لگام فرس کا مطلب ہوتا ہے اس سے بڑی گستاخی کا تصور نہیں ہو سکتا. امام حسین نے یہ کہا کہ حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے, تب حر نے پلٹا کے کہا میں بھی یہ جملہ دوہرا سکتا تھا لیکن چونکہ آپ کی ماں فاطمہ زہرا ہے اس لیے میں یہ جملہ نہیں دوہرا سکتا. جب امام حسین نے کہا کہ اچھا چلو نماز کا وقت آ گیا ہے تو الگ مسلح بچھاؤ, ہم اپنے صحابہ کے ساتھ الگ مسلح بچھا رہے ہیں, تو حر نے کہا نہیں آتا, ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے. حر بھی اپنے وقت نماز پڑھنے کا قائل تھا, اسی لیے وہ حسین کے قدموں تک آ سکا, اس لیے کہ اللہ نے کہا اور اگر تم ہم سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں تو ہم تم سے کبھی محبت نہیں کریں گے. اگر تم نے اپنی جان حسین پر انحصار کر دی, جاؤ. تو حر کو بھیجا کس نے, آپ بتائیے, حر کو کس نے بھیجا, کس نے ہدایت دی, کوئی ہے جو ہدایت دے سکے ایسے ماحول میں جب جہاں پیاس ہے, غربت ہے, تشنگی ہے, ادھر زندگی ہے, فراغ کا پہنچنی موجود مار رہا ہے, حکومت رائے کو چھوڑ کر کون ہے جو یہاں ہدایت دے. اللہ نے ہدایت دی, اللہ کی ہدایت تب ہوتی تو غور لشکر یمینی سے نکل کر لشکر حسینی میں شامل نہ ہو جاتے. کتنے لوگ جو حسین کے لشکر میں آئے تھے وہ لوگ واپس چلے گئے. حسین کے لشکر میں آنے والے واپس چلے گئے, 72 نہیں تھے, کئی سو آئے تھے لیکن سب واپس چلے گئے. ادھر لشکر یزید سے میں لوگ تھے اس لیے کہ وہاں زندگی نظر آ رہی تھی. لیکن عزیزان گرامی صبح عاشور حر نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے زندہ رہنا ہے تو حسین کے قدموں میں, مجھے موت اگر آنی ہے تو حسین کے قدموں میں, یہ کہہ کے حر نے امام کے قدموں میں جان دے دی. تو جو رتبہ حر کو ملا عزیزان گرام, بھی آپ کربلا جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ تمام شہدا کے لاشیں گنج شہیدہ میں دفن کیے گئے لیکن حر کا مزار علیحدہ بنایا گیا, ایک بہت بڑا روضہ حر کے نام سے منسوخ کیا گیا. اور کربلا کے شہیدوں میں جو رتبہ حر کو ملا ہے وہ رتبہ شاید کسی کو ملا ہو, وہ یہ ہے کہ امام حسین نے وہ تنہا رومال زہرا جو امانت کے طور پر حسین ابن علی کے پاس تھا وہ حر کی پیشانی پہ باندھ دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ یہ رومال تمہاری شفاعت کا سبب بنے گا, جاؤ.
جس وقت جناب حضور کے جانی سے وہ رومان کھولا گیا خون کا فوارہ جاری ہوا, آج بھی حضور زندہ ہے, آج بھی حضور زندہ ہے. عزیزہ نے گرامی کربلا میں اس کے جذبے اس انتہا کو ہو چکے تھے کہ بچے موت پر فدا ہو رہے تھے. شبِ عاشور ایک دوسرے سے مذاق کر رہے تھے, کربلا کے میدان میں شبِ عاشور اصحاب حسینی مذاق کر رہے تھے کہ کل ہمیں فدا ہونا ہے, کل ہمیں موقع ملے گا کہ ہم اپنی جان حسین پر سے فدا کر دیں. ایسا موقع ہر کسی کو نہیں ملتا. ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم حسین ابن علی کے ساتھ آ گئے. یہ کہیں گے سب نے اپنی جانیں اپنی مرضی سے فدا, حسین نے کسی کو مجبور نہیں کیا. آج نہیں سمجھ سکتے کہ امام حسین نے زبردستی اپنے بچوں کو ساتھ لایا ہو, بلکہ بیٹوں کے لیے یہی کہا جو جانا چاہتے ہیں وہ چلے جائیں. اے میرے اصحاب, اگر تم میری اولاد کا ہاتھ پکڑ کے جانا چاہو تو چلے جاؤ, میں اپنی اولاد سے بیعت اٹھا رہا ہوں اور میں اپنے اصحاب سے بیعت اٹھا رہا ہوں. لیکن ہاں کوئی نہیں گیا. عزیزان گرامی سب موت کی تمنا میں تھے. علی اکبر آج اس لیے رہے تھے تاکہ اب وہ موقع مل جائے کہ اپنی جان کو اسلام پر فدا کر دیں. چنانچہ راہ کربلا میں جب امام حسین علیہ السلام کا کاروان ایک مقام پر رکتا ہے, حسین ابن علی استراحت کے لیے استراحت کرتے ہیں اور نیند لگ جاتی ہے, اور جب نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. جب یہ جملہ سنا تو حکمت سوال علی اکبر نے پوچھا, بابا یہ کون سا مقام استرجاح ہے؟ یہ کلمہ تو اس وقت کہا جاتا ہے جب کسی کے موت کی خبر ملتی ہے, اب آپ کو کس کے مرنے کی خبر ملی ہے؟ تو کہا میرے لال, میں نے سامنے دیکھا ہے کہ ہمارے کاروان کو موت دستک دے رہی ہے, ہم موت کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. بس یہ خواب ویسا ہی تھا جیسے سلیم نے خواب دیکھ کر اسماعیل سے کہا تھا کہ بیٹا میں نے یہ خواب دیکھا ہے, تو جیسے اسماعیل نے جواب دیا ویسا ہی اسماعیل نے کربلا میں کہا, اولسنا الارحاب, کیا بابا ہم حق پر نہیں ہے؟ بس یہ سننا تھا کہ ممکن ہے کہ ہم حق پر نہ ہو, نہ بابا جو ہم حق پر ہے. جلنے کی کیا بات ہے کہ موت تم پر آئے یا ہم موت کی طرف آگے بڑھے. یہی ہوا کہ ہر بار جب جب کی کوئی شہید آتا ہے اکبر آ کے بڑھ کے جیسے بابا پہلے مجھے بننے کی اجازت مجھے, لیکن جب جب کی اکبر سامنے آتے تو کوئی نہ کوئی انسان میں آ کے کہتا کہ آقا آقا ہمارے روتے ہوئے علی اکبر کیسے جائیں گے. لیکن اس وقت ایسا بھی آیا کہ جب کوئی نہ تھا کہ علی اکبر علیہ السلام اور سٹ ہونے کے لیے آئے, تو راوی کا بیان ہے کہ علی اکبر ایسے رخصت ہوئے کہ خیمے کا پردہ اٹھتا تھا اور گر جاتا تھا. اس سے معلوم ہوتا تھا کہ جب علی اکبر خیمے سے باہر نکلنا چاہتے ہیں تو بیویاں دامن پکڑ کر پھینک دیتی ہے. علی اکبر اتنی جلدی نہ جا, اس لیے کہ تم جانے پدر ہو, بابا کا بابا کو داد کیسے دو گے؟ حسین ابن علی کا تھا, لیکن حسین نے خود علی اکبر کو سوار کیا, نعرہ رسول اللہ کا آواز باندھا, شفیع پیغمبر نظر آئے, ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار میں اسے بھیج رہا ہوں تیری راہ میں جو صورت میں سیرت میں رفتار میں گفتار میں تیرے رسول کا سنا رہے تھا. اور علی اکبر کا جان دے گا جب تک میدان میں جانا مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا. علی اکبر میدان کی طرف گئے مڑ مڑ کے دیکھتے رہے, ایک موقع ایسا بھی آیا کہ اے زن سے علی اکبر بابا کی خدمت میں آئے. پھر ایک ملاقات ہوئی, یہ گویا ہم
کوئی آگ کی زمین ہو سکتی ہے. تو میں علی نے اپنی زبان دکھا کے لا علی اکبر, میری زبان کو دیکھو تو اطمینان حاصل ہو جائے گا. جب حسین نے علی کی سوکھی ہوئی زبان کو دیکھا تو اپنی زندگی کو بھول گئے کہ میرا بابا مجھ سے زیادہ پیارا ہے. اب تو علی اکبر گئے تو لوٹ کر نہیں آئے. بساوا لائی بابا میرا آخری سلام قبول کیجیے. اب جو حسین آگے بڑھے بتا دیتا آنکھوں سے سدھارو نہیں دیتا. حسین گرتے تھے پھر سمجھ کے روکتے تھے پھر گر جاتے تھے. کیسے دیتا مجھے تم نظر نہیں آ رہے ہو. تب علی اکبر علیہ السلام کی آواز سے حسین آگے بڑھتے رہے یہاں تک کہ باپ نے بیٹے کو ایسی حالت میں دیکھا کہ کوئی باپ اس حالت میں دیکھ کے برداشت نہیں کر سکتا. لیکن حسین نے بڑے اطمینان سے پوچھا بیٹا کہ سینے پر ہاتھ کیوں رکھا ہے. ہاتھ کو ہٹا کے دیکھا تو برفی کا پھل لگا. حسین ابن علی گھبرائے نہیں بلکہ کہا علی اکبر میں تمہاری کچھ مدد کر سکتا ہوں. یہ کہہ کے بوڑھے باپ نے جوان کی مدد کرنی چاہی. بچی کا بھر ہے جا علی اکبر سکون مل گیا. کہا بابا میں اطمینان کے ساتھ جا رہا ہوں. بس علی اکبر کا لاشا حسین لے کے خیمے میں پہنچے. ہائے دنیا کی دل خراش پر یادوں سے زمین کر بڑا وسيعلم الذين ظلموا يوم القيامة يوم يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحيم فارجع حاضرین مرحومین مانی